أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برهان وجوب و امکان. بات ہماری خدایابی میں چل رہی تھی، اس میں عرض کیا تھا تین قسم کی راستے ہیں ہمارے پاس، ایک راہ عمومی ہے، ایک راہ تجربہ ہے اور ایک راہ عقل ہے. راہ عمومی میں راہ فطرت کو ذکر کیا، وہ فصل بیان ہو گیا. راہ تجربہ میں برہان نظم ذکر ہوا، اس کو بھی پچھلے جلسے میں وہ فصل بیان کیا، اور اس یعنی اس کلاس کی سطح کے مطابق اس کو بیان کیا. واللہ برہان نظم میں اتنی دقیق اور عمیق بحثیں ہیں کہ مطرح کی جائیں تو ٹائم بھی کافی لے گا اور آپ دوستوں کے لیول کی بھی نہیں ہے وہ. تیسرا راستہ راہ عقل ہے. راہ عقل، اب اس ایک تذکر یہاں دینا ضروری ہے، اور حاشیے کے اندر یہاں تذکر موجود بھی ہے کتاب کے اندر، اور بجا تذکر ہے. جب کہا جائے کہ یہ راہ عقل ہے اور فلاں راہ تجربہ یا غیر عقلی ہے، یہ راہ عقلی ہے وہ راہ غیر عقلی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ راہ غیر عقلی میں اصلا عقل کا استفادہ نہیں ہوتا. مثلا ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابھی تک اصول مظفر رسائل پڑھ رہے تھے، تو اس میں مثلا تقسیم آتی ہے جب دلیلوں کی، دلیل عقلی و دلیل نقلی. ایک دوست میرا مباسی، ہم کیلاسی یا مباسی تھا، اس نے یہی ایک سوال مطرح کیا کہ آپ اگر کہتے ہو کہ یہ دلیل عقلی ہے اور فلاں دلیل غیر عقلی ہے، تو دلیل غیر عقلی میں بھی جب تک عقل کا استفادہ نہ ہو آپ نتیجہ نہیں لے سکتے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دلیل عقلی ہے وہ دلیل نقلی ہے؟ اس وقت تو چونکہ یہ دقیق باتیں نہیں پڑی ہوئی تھی، مطلب واضح نہیں ہوا تھا، بار کسی حد تک جواب دیا تھا، لیکن بعد میں پھر مطلب واضح ہوا کہ دلیل عقلی یا راہ عقل یا راہ غیر عقلی یا دلیل غیر عقلی سے مراد یہ ہے کہ جہاں دلیل عقلی کہا جائے اس کے تمام کے تمام مقدمات عقلی ہوتے ہیں، لیکن جہاں دلیل غیر عقلی مراد ہوتی ہے وہاں یہ مراد نہیں کہ اصل عقل دخالت نہیں رکھتی، نا عقل ہے، اس کے مراد یہ کہ اس کے تمام مقدمات عقلی نہیں ہیں. مثلا برہان نظم کے اندر ہمارا ایک مقدمہ تجربی تھا، صغرا قیاس کیا تھا؟ تجربی تھا، یعنی آپ تجربے کے ذریعے ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کو صغرا بنا دیں گے. آپ کہیں گے کہ جہان میں نظم ہے، آپ نے کہاں سے لیا یہ جہان میں نظم ہے؟ یہ مقدمہ تجربے سے لیے، آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. اگر آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ والا مقدمہ نہ بناتے، لیکن بعد والا مقدمہ اس کا مقدمہ عقلی ہے. لہذا یہ آپ تذکر ذہن میں رکھیں کہ اگر کہیں راہ عقل و راہ غیر عقل و عقل و غیر عقل کی بات کی جاتی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ عقلی چیز کے اندر تمام کے تمام مقدمات عقلی ہوتے ہیں، اور غیر عقلی دلیل یا غیر عقلی راستہ جو ہے اس کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام مقدمات عقلی نہیں ہیں. کہیں ایک مقدمہ اس کا یا دو مقدمے اس کے تجربی ہوں گے یا کسی اور علم کے ساتھ مربوط ہوں گے، لہذا اس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی. بس معلوم ہوا کہ راہ تجربہ و تین راستے تھے ہمارے پاس، راہ فطرت، راہ تجربہ و راہ عقل. دو باتیں ہماری ہو گئی ہیں، اب اس کے بعد ہماری باتیں جو ہیں وہ راہ عقل کے اندر ہیں. مختلف براہین ہیں اس کے اندر، انہوں نے جو یہاں پر بیان کیا. پہلا برہان برہان امکان و وجوب ہے، اور اسی کے اوپر ہی اکتفا کرتے ہیں. وائلہ بہت سارے برہان ہیں، برہان امکان ہیں، یہ امکان برہان امکان ہے، برہان امکان فقری ہے، برہان صدیقین ہے، اور برہان علت ہے، اور کتنے برہان موجود ہیں کہ جو راہ عقل کے اندر آتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو لہذا مصنف نے اس ایک برہان کے اوپر اکتفا کیا ہے. پھر مصنف یہاں پر ایک مقدمہ تن ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ راہ عقل باقی دو راستوں سے متفاوت ہے، فرق رکھتی ہے. فرق پہلا یہ ہے کہ پہلے دو راستے عمومی تھے، پیچیدگی نہیں پائی جاتی تھی، راہ فطرت تو ہر انسان کے اندر پائی جاتی، اس کے اندر اصلاً پیچیدگی نہیں. راہ تجربہ جو تھا یہ بھی سب کے لیے کوئی پیچیدہ نہیں ہے، ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حس کرتا ہے نظام کو، اور پھر اس کا تصدیق بھی کر دیتا ہے ہاں نظم موجود ہے. یہ بھی کوئی پیچیدہ باتیں، کوئی پیچیدہ اصطلاحات نہیں تھی برہانیوں. مثلا میں اگر برہانیوں ہی کام کرتا ہوں کہ اس جہان میں نظم ہے اور ہر نظم ناظم کا محتاج ہے، پس اس جہان کا ناظم ہے، برہان میں نے کام کر دیا، اب اس میں کوئی پیچیدہ اصطلاح نہیں ہے، کوئی پیچیدہ یہاں پر باتیں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی عام انسان اس کو نہ سمجھ پائے، بلکہ ہر ایک بچے کو بھی کہیں تو وہ بھی اس بات کو سمجھ جائے گا. لیکن برہان عقلی کے اندر پیچیدگی پائی جاتی ہے. آپ مثلاً امکان سے استفادہ کر رہے ہیں، وجوب سے استفادہ کر رہے ہیں، علت سے استفادہ کر رہے ہیں، تسلسل و دور سے استفادہ کر رہے ہیں، ان تمام مفاہیم سے استفادہ کر رہے ہیں، عوام اس سے سروکار نہیں رکھتی. ممکن ہے استعمال کرتی ہو اس کے محتوا کو اور جانتی بھی ہے، لیکن آپ جب اصطلاحوں میں آ جاتے ہیں تو نہیں پتا. آپ جا کے کہیں کہ میں واجب الوجود کا ماننے والا ہوں، آپ کے علاقے پتہ نہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہے واجب الوجود کا ماننے والا ہوں اس کو، آپ اس کو کہیں گے آپ ممکن الوجود ہیں، وہ سمجھے گا پتہ نہیں گالی دے رہا ہے مجھے، نہیں پتا ان کو. اگر آپ جا کے مثلا سٹیج کے اوپر چڑھ جائیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور مثلا آپ کہیں کہ خدا کے وجود کے اس بات پر میں آپ کو دلیل، محکم ترین دلیل بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ممکن الوجود ہیں اور الممکن علت کا محتاج ہے، پس آپ علت کے محتاج ہیں، فلاں فلاں یوں باتیں کرے، نہ ان کو علت کا پتہ، نہ امکان کا پتہ، نہ وجود کا پتہ، تو کچھ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا راہ عقل کے اندر ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہ پچیدہ ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، عوام اور ہر انسان کے لیے نہیں ہے. آیا یہ ضعف نقطہ ضعف ہے راہ عقل کے اندر؟ کہتے ہیں نہیں. ضعف یعنی آیا یہ نقص ہے اس کے اندر؟ برہان عقل کے اندر ضعف یعنی نقص، نقص ہے اس کے اندر؟ کہتے ہیں نہیں، نقص نہیں ہے. کیوں نقص نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ راہ عقل ہے کہ جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. دلیل عقلی جب تک نہ آئے انسان کا ایمان مضبوط نہیں. مثلا ابھی آپ وجدانی طور پر، فطری طور پر خدا کے قائل رہے ہیں، جس طرح کہ ہماری عوام ہے، کسی نے کوئی برہان عقلی سے استفادہ نہیں کیا ہوا، سب وہ راہ فطرت کی وجہ سے خدا کے قائل ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج کوئی پڑھا لکھا ملحد انسان جامع میں پیدا ہو جائے اور وہ دقیق اپنے جالب اور خوبصورت گفتگو کے ذریعے لوگوں کو دلیل دے کے خدا نہیں ہے، لوگ متزلزل ہو جاتے. کس نے آپ کو مثالیں ایسی مل سکتی ہیں کہ جو یورپ کی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں خدا کے بارے میں مشکوک ہو گئے ہیں، قیامت کے بارے میں مشکوک ہو گئے ہیں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فقط اکتفا کیا ہوا تھا راہ عمومی کے اوپر. راہ عقل کی طرف اگر انسان آ جائے اور زحمت کرے اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کرے اور ان راہوں کو، راہ عقل کو سمجھنا شروع کر دے، تو کوئی انسان بھی اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا. لہذا راہ عقل انسان کی تقویت ایمان کا سبب بنتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان قوی ہو جاتا ہے تو کوئی شبہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، کوئی اعتراض اس کے اوپر اثر نہیں کرتا. آپ محکم سے محکم ترین کوئی دلیل لے کر آ جائے خدا کے خلاف، ہم اس کے قائل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم نے دلیل محکم عقلی کے ذریعے خدا کا ثابت، خدا کو ثابت کیا ہوا ہے. اب کوئی اگر کوئی شبہ ایجاد کرتا ہے وہ ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا اس کا. مثلا جیسے مجھے وہ دلیل بھول گئی ہے، ایک بڑی معروف ہے، بڑی پیاری مثال تھی، کسی غرب یونیورسٹی میں پیش آیا تھا یہ مسئلہ. اس کا محتوا یہ ہے، بہرحال جتنا میرے ذہن کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز کے جو موجود ہوتی ہے انسان یا دیکھتا ہے یا حس کرتا ہے اس کو. اگر خدا موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور حس کیوں نہیں ہوتی اس کو؟ لہذا خدا نہیں ہے. شاگرد ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس، اس نے کہا اگر ملاک یہ ہو کہ ہر وہ چیز موجود، ہر وہ چیز کے جو محسوس ہو وہ موجود ہوتی ہے، تو مجھے اپنی عقل دکھاؤ کہاں ہے؟ عقل نہیں ہے، عقل اس دماغ کو نہیں کہتے کہ مثلا کہیں کہ عقل کے آپ کی، آپ کہیں یہ میری عقل ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ سارا آپ کا دماغ ہے. عقل انسان کے اندر ایسی طاقت کا نام ہے کہ جو موجود ہے لیکن انسان اس محسوس نہیں ہے. اپنے بدن میں کسی جگہ بھی اشارہ کر کے نہیں کہہ سکتے میری عقل یہاں موجود ہے نا، یعنی عقل کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یہ سر کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے میری عقل یہاں پر. یہ سر وسیلہ تعقل ہے، خود عقل نہیں ہے. اگر ہر چیز کا ملاک محسوس ہونا ہو تو عقل کو پھر مجھے بتاؤ کہاں ہے، اس کو حس کرواؤ تاکہ میں قائل ہوں کہ تمہارے اندر بھی عقل موجود ہے. وہ چپ ہو گیا. اب حتماً اس لڑکے نے راہ عمومی پر اکتفا نہیں کیا ہوا تھا، کہیں نہ کہیں اس نے راہ تخصصی پڑھا ہوا تھا، لہذا وہ اس شبہ کا جواب دے پایا. بہرحال راہ عقل کا تخصصی ہونا اور پچیدہ ہونا یہ اس کے نقص اور ضعف کی علامت نہیں ہے، یہ چونکہ بالاتر ہے، مطلب عمیق ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ چند باتیں مقدمتاً انہوں نے عرض کی. اب اس کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں برہان امکان و وجوب میں چند اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ہم اس کی توضیح دے دیں، پھر اس کے بعد برہان کا اقامہ کرتے ہیں، برہان بیان کرتے ہیں. اس کے سب سے پہلی جو چیز استعمال ہوتی ہے برہان امکان و وجوب کے اندر وہ ہے واجب الوجود اور ممکن الوجود. تعریف کیا ہے ان کی، کسے کہتے ہیں واجب الوجود اور ممکن الوجود؟ بس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال دے کے پھر مطلب جو ہے وہ آسان ہو. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نمک نمکین ہے اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں غذا نمکین ہے. اب نمک کی نمکینی کو آپ جدا کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں کر سکتے. جو مرضی آپ کریں، جتنے طریقے آپ ٹیکنالوجی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نمک کی نمکینی جدا نہیں ہوگی. لیکن غذا نمکین ہے، اس کی نمکینی کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں وہ نمکین ختم ہو جائے گا. بس وہ چیز کہ جو ایک چیز کی حقیقت میں شامل ہو اور جدا ناپذیر ہو، اس کو کہتے ہیں یہ چیز اس کے لیے واجب ہے، چونکہ ذات میں شامل ہے، اس کی جدائی ممکن نہیں ہے، اس کی لہذا واجب ہے. نمکینی اس کے لیے واجب ہے، حتمن ہونا ہے. نمک اس وقت نمک کہلائے گا جب نمکینی ہوگی. اس کا نمک نمکینی کو اگر آپ جدا کر دیں وہ نمک نہیں کہلائے گا. تو اگر خداوند متعال کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ وجود اس کی ذات کے اندر ہے، یعنی حقیقت اس کی وجود ہے، نہ یہ کہ اس کی ذات کے اندر تسامون کا ہے، وجود اس کی ذات ہے، مثلا لا ینفک ہے وجود. اس سے کہیں کہ مثلا ایک زمانے میں وجود تھا، ایک زمانے میں وجود نہیں ہے، نہیں تھا اب ہے، یا مثلا اب ہے بعد میں نہیں ہوگا، نہیں. نمک کی نمکینی جس طریقے سے واجب ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے آپ واجب اور وجود کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن وہ صورتحال کے جہاں پر ایک چیز کا ہونا نہ ہونا فرق نہیں کرتا، اگر آپ غذا کو نمکین بنانا چاہتے ہیں تو ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، نمک نام کی باہر سے چیز عطا کرنی پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ممکن ہے. ممکن کیا ہے؟ یعنی ممکن ہے نمک ہو اس کے اندر، ممکن نمک نہ ہو اس کے اندر. ضروری نہیں ہے نمک اس کے لیے، غذا کا نمکین ہونا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. یعنی غذا کی غذائیت کب ہوگی؟ جب نمک ہوگا. نہیں، نمک نہ بھی ہو تو اس کو غذا کہیں گے. کم از کم یہ کہہ دیں کہ یہ غذا نمکین نہیں ہے مثلا، لیکن हाँ हाँ भाई, लेकिन नमक के बारे में आप कह सकते हैं कि ये नमक तो है लेकिन नमकीन नहीं, नमक नहीं है इसके अंदर, नमकीनी नहीं है इसके अंदर, नमक है लेकिन नमकीनी नहीं है इसके अंदर, नमकीनी नहीं होगी तो नमक नहीं कहेंगे उसको। खुदा से अगर वजूद को जुदा कर लिया जाए, असल में खुदा नहीं है वो, लेकिन इंसान का वजूद अपना नहीं है, गैर का अदा किया है। बस एक मिसाल के जरिए बात समझाई। अब खुलासा अगर करूं तो उसको इस तरीके से भी आसानी से आप याद कर सकते हैं, वाजिबुल वजूद यानी जिसका वजूद अपना हो, जाती हो, मिल्कियत अपनी है उसकी, किसी का दिया हुआ नहीं है। मुमकिनुल वजूद यानी जिस गैर के साथ वाबस्ता होना, अपनी कोई चीज नहीं है उसकी, जो कुछ भी है किसी का, इसको कहते हैं मुमकिनुल वजूद। हमारे पास वजूद किसी का दिया हुआ है, हमारा अपना नहीं है, हमारी मिल्कियत में नहीं है, बस हम मुमकिनुल वजूद है, लेकिन खुदा का वजूद अपना है, मिल्कियत है उसकी अपनी, लिहाजा वो वाजिबुल वजूद है। बस ये थोड़ी सी तौजीह है कि यहां पर वाजिबुल वजूद मुमकिनुल वजूद। दूसरा जो मुकदमा है इस बुरहान के अंदर वो ये कि इल्लियत से इस्तेफादा किया है, इसके अंदर इस्तेफादा हुआ है इल्लत। इल्लत यानी सादा से सादा बयान करूं, फलसफे इस्तेलाहों में ना जाऊं, इल्लत आपको पता है यानी एक चीज अगर दूसरी चीज के वजूद का सबब बने तो आप कहते हैं कि ये चीज उसकी इल्लत है। मतलब आग अगर सबब बन रही है कि हरारत ईजाद हो तो आप कहेंगे कि आग इल्लत है, किसके लिए? हरारत के लिए। इसके बाद जो एक बात मतरा करते हैं, जिक्र करते हैं, वो ये कि तसलसल के इस बुरहान में आपने इस्तेफादा करना है कि तसलसल मुमतने है, तसलसल मुहाल है, तसलसल जायज नहीं, वो बुरहान जब कामों का पता चल जाएगा। तसलसल मुमतने है, बदीही है, हर इंसान इसको कबूल कर। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं तसलसल के इम्तना पे, इस कमरे से बाहर जाना है आपने, आप कहते हैं मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप कहते हैं मैं उस वक्त तक नहीं निकलूंगा मेरे से इस क्लास से मसलन जब तक मैं ना निकलू, मैं कहता हूं मैं उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक फुला ना निकले। इसी तरीके से जो है वो सारा सिलसिला चलता रहे रात तक, कोई निकलेगा इसमें से? भाई ना, एक ऐसी जगह पर पहुंचना जरूरी है अगर एक फेल का अंजाम पाया, अगर फेल अंजाम पाने में, एक ही फेल के अंजाम पाने में एक ऐसी जगह पर पहुंचना जरूरी है कि जो किसी के साथ वाबस्ता ना हो। अब यहां पर वाबस्ता है, आपका निकलना इसके साथ वाबस्ता, इसका निकलना मेरे साथ वाबस्ता, मेरा फलां के साथ वाबस्ता, जब तक एक ऐसे इंसान के पास ना पहुंचे कि जिस जो वाबस्ता ना हो किसी के साथ, वो सुनते ही निकल जाए बाहर, फिर सबकी वाबस्तगी जो है वो खत्म हो जाएगी और सारे निकल जाएंगे। मसलन इसी तरीके से आप आ जाएं अब वजूद के अंदर, अब ये बात वाजी होगी कि हम मुमकिनुल वजूद हैं, दुरुस्त? हमारा दिया हुआ है किस वजूद, दुरुस्त? अब यहां पर आकर मैं कहता हूं कि मेरा वजूद जो है ना ये इसने दिया है, यानी मैं उस वक्त यानी आसान वजूद के अता जो है, मैं कहता हूं क्योंकि मेरा तो वजूद अपना नहीं है, मुझे कोई देगा, मैं कहता हूं मुझे उस वक्त तक ना दो जब तक इसको नहीं देना, आप कहते हैं मुझे भी उस वक्त तक ना दो जब तक आपको ना दे, ये सिलसिला चलता रहे, कोई मौजूद होगा, बैठे रहेंगे सारे बगैर वजूद के, वजूद किसी को था नहीं, तहक्कुक नहीं कोई चीज पैदा कर सकेगी अगर तसलसल जायज हो। बस ये बड़ी ही चीज है कि तसलसल मुमतन है, सलाम, तसलसल मुमतने है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो यहां मुकदमे में बयान करते हैं वो कि दौर मुमतने है, दौर मसलन आप कहते हैं कि मेरा, मैं एक चीज में आप पर मुतवक्किफ हूं और आप मेरे ऊपर मुतवक्किफ हूं, मसलन मैं आपकी इल्लत हूं और आप मेरी इल्लत हूं, दौर اگر میں علت ہوں تو آپ کی ذات پر مقدم ہوں، اگر آپ علت ہیں تو آپ میری ذات پر مقدم ہیں. آیا ہو سکتا ہے کہ میں بھی علت ہوں اور یہ بھی علت ہوں ایک ہی چیز کے؟ مثلا یہ میری علت بن جائے، میرے وجود کی علت بنے اور میں ان کے وجود کی علت بنوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے سے پہلے ہونا چاہیے، میں آپ سے پہلے ہوں. نتیجہ کہنے کے لگا تقدم مشاہلہ نفس ہے، ایک چیز اپنے ہی اوپر جو ہے وہ آ جائے گی. مثلا میں علت ہوں، آپ مال ہو، بس میں مقدم ہوں، آپ مؤخر ہیں، آپ کو مؤخر ہونا ضروری ہے، آپ معلول ہیں. لیکن دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ آپ میری علت ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو مقدم ہونا چاہیے، آپ حقیقت میں آپ چونکہ معلول ہیں میری طرف سے تو آپ کا مؤخر ہونا ضروری ہے، اور جب آپ علت بن جائیں گے تو آپ کا مقدم ہونا ضروری ہے. بس آپ اپنی ذات پر ہی مقدم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا مؤخر ہونا ضروری تھا لیکن آپ علت ہونے کی وجہ سے مقدم ہو گئے. تو تقدم مشاہلہ نفس لازم ہے کہ بس آپ جو اپنی ہی ذات پر مقدم ہیں. بات سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں کہ بس یہ دور جو ہے یہ بھی ممتنع ہے، ان چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا. تسلسل بھی ممتنع ہے، دور بھی ممتنع ہے. جب یہ دو اصل آپ مان لیں گے، برہان امکان و وجوب تشکیل پا جائے گا. کیسے برہان امکان؟ اب آتے ہیں تقریر کی طرف. ہم فرض کرتے ہیں اس جہان میں کوئی کیا واقعیت موجود ہے، نہیں معلوم کہ یہ واجب الوجود ہے یا ممکن، بررسی کرتے ہیں. یہ جو واقعیت خارج میں موجود ہے، اگر تو واجب الوجود ہو تو مطلوب ثابت ہو جائے گا، فعلا اس سے سروکار نہیں ہے ہمارا، ممکن الوجود ہے. یہ واقعیت جو موجود ہے خارج میں، جہان نام کی جو چیز ہے، یہ ممکن ہے. درست، ممکن کے میں تعریف کیا کی ہے؟ کہ جس کی کوئی چیز بھی اپنی نہیں، کسی کی دی ہوئی ہے. بس ہم تم پیچھے بھاگیں گے اس کے کہ وہ کون، اس کو یہ وجود دینے والی کون سی چیز ہے؟ کوئی اس کا اپنا تو نہیں ہے، کوئی اور ہونا چاہیے دینے والا. کہتے ہیں بے ہے، بے نے اس جہان کو وجود دیا ہے. درست، بے خود کیا ہے؟ واجب ہے یا ممکن؟ یعنی بے کا وجود اپنی ملکیت ہے یا کسی کا دیا ہوا ہے؟ اگر آپ کہیں اپنی ملکیت ہے، ثابت المطلوب کہ بے خالق ہے، خدا ہے اور یہ جہان اس کی مخلوق ہے. لیکن آپ کہیں گے نہیں، بے بھی جو ہے وہ ممکن الوجود ہے. ممکن کا معنی کیا تھا؟ کہ بس اس کا وجود اپنا نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے. بس اس کو کس نے دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جیم نے دیا ہے. جیم کے بارے میں پھر سوال اٹھے گا، اس کا اپنا ہے یا کسی نے دیا ہے؟ اپنا ہو ثابت المطلوب، ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جیم جو ہے چونکہ وجود اس کا اپنا ہے، بس یہ خدا ہے. ممکن ہے، پھر تو ایسے چلتا جائے گا. اگر تو یہ چلتا جائے اسی طریقے سے، امکان 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 امکان، تو تسلسل در علل محال ہے، ممکن نہیں. علتوں کے اندر تسلسل محال ہے، مطلقہ تسلسل محال نہیں ہے. پچیدہ باتیں ہیں یہ، میں مطرح نہیں کر رہا اس کو. یہ ذہن میں رکھیں کہ علل کے اندر یا علتوں کے اندر تسلسل محال ہے. یعنی علت ہر چیز ایک چیز کی علت بنتی جائے اور تسلسل اسی طرح چلتا جائے، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی تحقق پیدا نہیں کر سکے گا. جہان اگر متحقق ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسی علت موجود ہے کہ جو کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس لیے تحقق پیدا کر گیا ہے. اگر تسلسل موجود ہوتا تو یہ جہان کبھی بھی خلق نہ ہوتا. جیسے مثال دی آپ کو، کیونکہ ہر علت دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، جب دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے تو جب تک وابستگی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک تحقق پیدا نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ تسلسل مال. وہ ایک بندہ آ کر کہتا ہے نہیں، درست ہے جہان کا خالق جو ہے وہ بے ہے. مثلا پہلے تسلسل لیا نا، جہان کا خالق بے ہے، جیم ہے، دال ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، تسلسل ہم نے کہا محال ہی نہیں ہو سکتا، درست تسلسل محال ہے، مان لیتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس جہان کا مثلا الف کا خالق بے ہے اور بے کا خالق الف ہے، کہتے ہیں دور ہے، ممکن نہیں ہے، تقدم مشاہلہ نفس ہے. اگر الف بے کا خالق ہے، بس الف پہلے ہو، بے بعد میں ہونی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں بے الف کا خالق ہے تو بے کو پہلا ہونا چاہیے، بعد میں الف ہو. تو اگر آپ الف کی طرف سے دیکھیں بے کو مؤخر ہونا چاہیے, اگر آپ بے کو علت بنا دیں مقدم ہونا چاہیے. پس ایک چیز مقدم بھی ہے اور مؤخر بھی ہے. ہر عقل انسان کو درک کر سکتا ہے کہ ایک چیز یا مؤخر ہو سکتی ہے یا مقدم ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتا اجتماع النقیضین ہے کہ آپ کہیں میں مقدم بھی ہوں میں مؤخر بھی ہوں ایک ہی جہت سے. نہیں ہو سکتا,
چھوٹا بھی ہوں بڑا بھی
ہوں نہیں ہو سکتا. بس امتناع دور و امتناع تسلسل سے ہم نے استفادہ کر کے ثابت کر دیا کہ ایک ایسی جگہ پہنچنا ضروری ہے کہ جو علت تو ہو لیکن معلول
نہ ہو.
یعنی ہر چیز اس کی اپنی ہو, اس کو کہیں گے واجب الوجود. خدا فسا بدل مطلوب خدا ثابت ہو جاتا. یہ متقن ترین برہان شمار ہوتا تھا اپنے زمانے میں. ابھی چونکہ برہان صدیقین زیادہ متقن ترین ہے, وہ بعد میں آپ پڑھیں گے. بہرحال یہ برہان تھا جو اس میں اقامہ. ایک اور عنوان رہ گیا اس کا اور یہ درس ہمارا تمام ہو جائے گا. یہ پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں, ابھی ٹائم کافی ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.